اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جو رب جس کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، جب سے دنیا بنی ہے مخلوق کی نیند جب سے پیدا ہوئی ہے، توجہ نہیں کی آپ نے، مخلوق، آپ بھی مخلوق ہیں، میں بھی ہوں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جن بھی مخلوق ہیں، حیوان بھی مخلوق ہیں، شجر بھی مخلوق ہیں، ہے نا، کیڑے مکوڑے پتے سب مخلوق ہیں نا، مخلوق ہیں نا، تو مخلوق کی نیند نہیں سمجھائی، لفظ مخلوق کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ نیند سے ہوتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے مخلوق کی ابتدا محمد ہے، سمجھ، تو مخلوق کی نیند جب سے بنی ہے تب سے لے کے آج تک تاریخ بھی جو سچی جھوٹی باتیں کرتی رہتی ہے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کیا، اللہ تعالی جو وعدہ کرتا ہے بلکہ بولو اور کرتا رہے گا، ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں، تو رب الجلال کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے حفاظت، کیا وعدہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، تمہارا وعدہ کیا ہے، میرے محبوب کی غلامی، انسانوں کا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، محبوب کی غلامی، تو فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو، میرے محبوب کے سچے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے سچے، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، کہاں کہاں سے حفاظت کرے گا، چوروں سے حفاظت کروں گا، ڈاکوؤں سے حفاظت کروں گا، دہشت گردوں سے حفاظت کروں گا، نگریوں سے حفاظت کروں گا، رافضیوں سے حفاظت کروں گا، فرمایا میرا یہ وعدہ ہے میں پورا کروں گا، جو تمہارا وعدہ ہے تم نے تم پورا کرو، تمہاری غلامی میں فرق نہیں آئے گا تو میری حفاظت میں بھی فرق نہیں آئے گا، تو حاضرین کرام الحمدللہ نبی کا جو سچا غلام ہوتا ہے اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو ابو جہل سے جا کے پوچھ لو، اگر ابو جہل سے پوچھنے کی ہمت نہ ہو تو کہیں چلتی پھرتی آپ کو ابو جہل کی مانوی اولاد نظر آئے تو اس سے پوچھ لو کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا جھوٹے خداؤں کی تکذیب کی، ابو جہل حضور کا دشمن بن گیا، دن رات وہ حضور کو ختم کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، اور میرا اللہ اپنے معبود کی حفاظت کرتا رہتا تھا. آئیے، میں ابو جہل کے پروگرام حضور کی مخالفت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندازوں کا انداز جو ہے وہ ایک دو ذکر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے خدا کیسی کیسی حفاظت فرماتا ہے. ابو جہل نے سب سے پہلے حضور کو ختم کرنے کے لیے جو پروگرام بنایا، اس پروگرام میں مکے کے ایک جسیم طاقتور پہلوان شخص کو اس بات پر ابھارا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے دین کو جھوٹا کہتے ہیں، اپنے خدا کو سچا کہتے ہیں، اپنے دین کو سچا کہتے ہیں. کیا تم اپنے خداؤں کے لیے، اپنے دین کے لیے ایک یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ اس بڑے عظیم طاقتور شخص نے کہا، کیوں نہیں کر سکتا، میں ابھی اس کو ختم کر دیتا ہوں. گھر سے تلوار لے کر نکلا، کس لیے؟ کہ میں اللہ کے معمول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کروں. کیا کروں؟ نعوذ باللہ من ذلک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کر رکھا تھا معمول کی بریا سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ابھی کچھ دیر پہلے علاقے کے ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے، وہ کہنے لگے جی آپ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے. میں نے کہا جی میں تو قرآن پڑھوں گا، نبی پاک کا فرمان پڑھوں گا، ابھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا میں تو قرآن اور رسول اللہ کا فرمان پڑھوں گا، اگر قرآن اور حضور کا فرمان سن کر کسی کی دل آزاری ہوگی تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. میرے دل میں یہ ہے کہ میں کسی کو گالی نہ دوں. کیوں میں نے کسی کو گالی دی؟ آج تک میری تقریر میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو. کسی کے بڑوں کو برا کہا ہو، نہ ہمارا یہ شعر ہی نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے رہیں گے. اس قرآن پڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جب تک یہ جان ہے اس وقت تک زمان پر قرآن ہے، قرآن بھی جاری رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جاری رہے گا. زور سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ، اہلا وسہلا، مرحبا، واہ واہ واہ. حضرت بھی قرآن ہی پڑھ کے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تشریف رکھے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا
رسول اللہ. تو حاضرین انشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے, ہم قرآن پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, نبی کا فرمان سناتے رہیں گے. اب قرآن سن کر اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو حلم سہلن, حضور کا فرمان سن کر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو حلم سہلن, اور اگر قرآن اور نبی پاک کا فرمان سن کر کسی کی برادری ہوتی ہے تو پھر اس کا عبدالتواب ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ عبدالتواب کے ذمہ ہے قرآن پڑھ کے سنانا, مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے سنانا. یہی اکم رسول اللہ کو تھا, یہی اکم میرے آقا کو تھا. یا ایھا الرسول بلغ, یا ایھا الرسول کے معنی ہے یا رسول اللہ, کیا معنی بولو, پوچھ لو, اگر مجھ پہ اعتبار نہ آئے کسی اور سے پوچھ لو کہ حضور یا ایھا الرسول کا ترجمہ اگر کوئی شخص یا رسول اللہ کرے تو اس میں کون سی خرابی ہے. ہو سکتا ہے وہ کہے میری طبیعت کی خرابی ہے, یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی یا ایھا الرسول کا ترجمہ اگر یا رسول اللہ کریں گے میری طبیعت خراب ہوگی, یہ ہو سکتا ہے وہ کہے میری گھر والی بیمار ہوگی, یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے اندر آگ جلے گی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول, کیا مانا سارے بولو, بلند آواز سے بولو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ, یا رسول اللہ تبلیغ فرمائیے. یا اللہ کس کی تبلیغ کروں, فرمایا ما انزل الیک من ربک, جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے. کیا مانا, کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے, وہ قرآن آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے, لوگوں تک. پھر اگر کوئی قرآن سن کر جلتا ہے تو جلے, قرآن سن کر مرتا ہے تو مرے, قرآن سن کر اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو واللہ یعصمک من النار. ان لوگوں کی فکر نہ کریں, ان سے اللہ آپ کو بچانے والا ہے. بچانے والا کون ہے, کچھ بولو. دنیا سے بڑی, دنیا میں بڑی سے بڑی کوئی ایسی طاقت کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی کوئی کفر کی طاقت کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی کوئی اثرے کی طاقت کیوں نہ ہو, میرے رب ذوالجلال کی طاقت کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو جب بچانے والا اتنا بڑا ہے تو ہمیں کسی زندگی کی کیا پرواہ ہے. فرمایا واللہ یعصمک من النار. بچانے والا کون ہے, لوگوں سے آپ کو بچانے والا کون ہے, آپ کی حفاظت فرمانے والا کون ہے. حضور علیہ السلام و السلام کو حکم ہوا, حضور نے قرآن سنانا شروع کر دیا. قرآن سنانا، بولو نا قرآن سنانا. ابو جان نے کہا یہ قرآن پڑھتا ہے ہمارے دلوں میں چھڑیاں لگتی ہیں. اب اگر رسول اللہ قرآن پڑھے ابو جال کے دل میں چھڑیاں لگے تو یہ رسول اللہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ابو جال کے دل کا قصور ہے. سمجھ گئے نہیں بات؟ رسول اللہ قرآن پڑھے ابو جال کو چھڑیاں لگتی ہیں تو لگتی رہے. نبی غلام بھی قرآن پڑھتے ہیں، اگر اس کی کسی اولاد کو چھڑیاں لگتی ہیں تو لگتی رہے. کہ بلغ ما انزل الیک علیک البلاغ وعلینا الحساب. فرمایا حق پہنچانا تمہارا کام ہے، اس سے حساب لینا ہمارا کام ہے. ہاں ہاں، رسول اللہ پہنچائیے، حفاظت کرنے والا اللہ. ابو جال نے کہا ہمارے دین کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، تم اس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ میں کہا کیوں نہیں کر سکتے، میں بھی چلتا تلوار نکالی چل پڑا. رب الجلال نے حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا معمول فکر نہ کرو، بچانے والا میں ہوں، بچانے والا میں ہوں. یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس سے صرف بچا لے، مجھے معلوم ہے تم نے اعلان کیا غلام اللہ یہاں سے مکمل الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، یہ مجھے قتل کرنے کی نیت سے آ رہا ہے، تو مجھے بچانے والا ہے، میرا ایمان ہے تو مجھے بچا لے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ تو صرف مجھے بچا لے. بابو پھر اور تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں صرف یہ کہ مجھے اس سے بچا لے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسے تو میرا ہی بنا دے. یا اللہ مجھے صرف بچا نہیں بلکہ اس کو میرا بنا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بن جائے، یہ مارنے آ رہا ہے غلام بن جائے، سر لینے آ رہا ہے قدموں میں چل جاتا ہے. یہی عرض کرتے ہوئے آقا کے پیارے پیارے منہ مقدس سے، آپ کی زبان اقدس سے ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. سبحان اللہ، کون سبحان اللہ، ارے یوں نہیں جو عمر کو بولتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. یا اللہ یہ تلوار لے کے آ رہا ہوں، میان میں ڈال کر نہیں آ رہا، میان سے نکال کر آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، اور جان کو کہہ کے آیا ہے میں محمد کے سر لے کے آؤں گا. یا اللہ کا اس میں طاقت زیادہ ہے کہ یہ سر لے جائے، اگر تم میں طاقت زیادہ ہے تو پھر سر دے کے جائے. راستے میں نبی پاک کا ایک غلام صحابی ملا، فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ محمد کا سر لینے جا رہا ہوں. وہ مسکرا، تھوڑا ہنس کر رہا، کہہ رہے ہیں کہاں عمر، کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، تو سر لینے جا رہا ہے، آپا نے تو تیرے لیے اسلام کی دعا مانگنی ہے.
تو ڈرامہ بنے گا، اب تو سرکری بنے گا،
تو تو غلام بنے گا.
میں نہیں کرنا چاہتا، میں تو بولوں یہ نہیں ہے. نتیجہ تن یہی ہوا کہ ننگی تلوار لے کر اس مکان میں عمر فاروق جب داخل ہونے لگے تو مکان کے دروازے پر حضور کے چچا حضرت حمزہ تشریف فرما تھے. آپ بھی بڑے بہادر تھے،
حضرت سیدنا حمزہ
حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. فرمایا چچا
کوئی بات نہیں آنے دو.
یا رسول اللہ مجھے اس کے چہرے پہ اتوار اچھے نظر نہیں آتے. فرمایا چچا فکر نہیں کرو، یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، مجھے لگتا ہے وہ اچھے ارادے سے نہیں آ رہا.
خدا کی قسم آج اگر عمر نے ذرا سی بھی ادھر ادھر کی حرکت کی
تو پھر وہ حمزہ کی تلوار سے نہیں بچ سکے گا.
آقا
اگر اجازت ہو تو حمزہ بھی اپنی میان سے تلوار نکال لے. میرے آقا نے فرمایا چچا تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے. فرمایا اے حمزہ اے میرے چچا وہ خود نہیں آ رہا، اس کو بھیجنے والا بھیج رہا ہے.
اللہ ہے
فرمایا سچا وہ آ نہیں رہا، اس کو بھیجنے والا بھیج رہا ہے. میں نے اس کو اللہ سے مانگ لیا ہے، خدا نے مجھے دے دیا.
حضور دعا مانگے اور اللہ قبول نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟
بولو نا بھائی.
وہ کہتا ہے دل چاہے تو مانے نہ، دل چاہے تو نہ مانے.
سبحان اللہ، تو کیا ہاں
دل چاہے تو مانے، دل چاہے تو نہ مانے. میں نے کہا اللہ کے نبی تو نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی کا تو مقام بھی بڑا بلند ہے. اللہ تو فرماتا ہے معلوم تیری امت کا ولی بھی مجھ سے مانگ لے تو میں رد نہیں کرتا. انما يتقبل الله من المتقين. فرمایا معبود میں قرآن میں لکھ دیتا ہوں کہ میرا ولی جو مانگ لے میں عطا کر دیتا ہوں. ارے یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے، جن کی جن کے غلاموں کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے، ان کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟
آپ نے فرمایا چچا آنے دو، یاد نہیں رہا، بھیجنے والا بھیج رہا ہے. میں نے تو خود اس کو اللہ سے مانگا ہے. وہ عمر جب ننگی تلوار لے کر داخل ہوئے، عرض کرنے لگے میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے صحابہ کو باہر نکال دیا، بند کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا عمر فاروق کی گفتگو ہوئی. آج تک کسی کو پتا نہیں عمر نے کیا عرض کیا، رسول اللہ نے کیا جواب دیا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتا اس وقت چلا جب کمرے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ ہو. ہمیں پتا اس وقت چلا جب ہم نے ہاتھ پیر کی آواز آئی،
اور یہ ہمارے مصطفیٰ کی آواز تھی.
حضور نے جب تکبیر بلند کی ہم سمجھ گئے کہ عمر کا کام ہو چکا ہے. ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عمر نے حضور کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے اور پڑھے ہیں شہادو اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ماں محبوب تو قرآن سنتا جا, ان سے تمہیں میں بچا لوں گا, ان سے تمہیں ان سے میں بچا لوں گا, تم قرآن پڑھتا جا. بلغ ما انزل الیک من ربک.
آج کی یہ قرآن کام ہے کہ انعطاف کا مقصد بھی یہی ہے
کہ جو مشن میرے مصطفیٰ نے شروع کیا تھا وہ غلام قیامت تک جاری اور ساری رکھے. کسی کو اچھا لگے نہ لگے, کوئی خوش ہو نہ ہو, نبی پاک نے جو مشن شروع کیا ہے قرآن سنانے کا, وہ مشن نبی پاک کے غلام جاری رکھیں گے
انشاءاللہ. تو حضور سے وعدہ کیا نا,
عمر مسلمان ہو گئے, ختم ہو گئے. ابو جہل انتظار کر رہا تھا کب آئے, سر لے کے آئے گا عمر, آج گیا ہے خالی نہیں آئے گا, خالی نہیں آئے گا, سر لے کے آئے گا. اور پتا چلا, اس وقت پتا چلا جب حضرت عمر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, حضور آج نماز ہم کوہ صفا کے پاس گھر میں صحابی کے گھر میں نہیں پڑھیں گے بلکہ پرسر عام مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس پڑھیں گے تاکہ پورے مکے والوں کو پتا چل جائے عمر مسلمان ہو چکا. حضور قرآن پڑھتے گئے لوگ غلام بنتے گئے. ہاں ہاں, پھر ابو جہل نے دیکھا کام خراب ہو گیا, آیا تھا میں نے تو بھیجا تھا کسی اور کام کے لیے, وہ تو کچھ اور کر گئے. اللہ, اس نے پروگرام بنایا, کہنے لگا اپنے نوکروں سے, کہنے لگا نوکروں سے, ان سے کہنے لگا جاؤ جا کر کھڑے ہو جاؤ. میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حرم کعبہ میں آ کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وقت وہ بڑا اچھا, وقت وہ بڑا اچھا, کیوں سارا مکہ اس وقت سنا ہوتا تھا, وہ اکیلا وہاں ہوگا, کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا, اس کو میرے سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تم کھڑے ہو جاؤ, جب وہ عبادت کے لیے آئے مجھے بتانا, میں جا کر وہیں اس کا خاتمہ کر دوں گا. میں اس کے لاہ نوکر کھڑے ہو گئے, غلام تھے, گھر قریب غلام تھے, جو اس نے کہنا تھا وہ ماننے والے تھے. میرے آقا نے اپنی زحمت کا دروازہ کھولا, اپنے در دولت کا دروازہ کھولا, وہ مکان مقدس جہاں میرے مصطفیٰ کا, جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت با سعادت ہوئی, جو میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن پاک تھا, اس مسکن پاک کا دروازہ کھول, بولو دروازہ. گھر سے نکلے, رخ کیا مسجد حرام کا، مسجد حرام کا رخ کیا، کعبے کے دامن میں جا کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے ہی کہا اللہ اکبر. ابو جہل کے نوکر کھڑے ہوئے تھے، غلام کھڑے ہوئے تھے، بھاگ کر گئے، جا کر ابو جہل کو بلایا، آؤ آقا آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں. ابو جہل گھر سے نکلا اور راستے سے اس نے بڑا بہت بڑا کچھ 3-4 کلو کا پتھر اٹھایا، اتنا بڑا. کہنے لگا میں جا کر اس کے سر پہ پتھر ماروں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا سر کچل کر اس کا خاتمہ کر دوں گا. پتھر اٹھایا اور آیا، دور سے دیکھا مصطفیٰ کریم نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، فتحجد بی نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو سر سجدے میں رکھا ہوا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سجدے میں سر رکھ کر عرض کر رہے تھے سبحان ربی الاعلی. کیا عرض کر رہے تھے بولو، اونچی بولو نا، میرے ساتھ مل کر پڑھو، سبحان ربی الاعلی، اور زور سے کہہ دو سبحان ربی الاعلی. حضور سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ابو جہل کے دل میں آیا میں ابھی آگے بڑھتا ہوں، اس کا سر سجدے میں ہے، نعوذ باللہ میں سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیتا ہوں. جیسے ہی حضور کی طرف رخ کیا، پتھر کو اوپر اٹھایا، اس کے ہاتھ وہیں اکھڑ گئے. یوں وہ پتھر نیچے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ نیچے ہوتے ہی نہیں. اس نے حضور سے یوں منہ موڑ لیا، دوسری طرف منہ تک دیا، ہاتھ اچھے بلے ہو گئے، کترنے لگے، پھر اس طرف موڑا کہ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے، پھر رخ موڑ کر پتھر سے اٹھایا، اللہ نے وہیں اس کے ہاتھ شنگ کر دیے. حرکت کر کے دکھا، ذرا پتھر نیچا کر کے نہ دکھا، میں تمہیں دیکھوں تو کتنا بڑا تھا. تو مارنے آیا ہے نا، تو مارنے والا ہے، میں بچانے والا ہوں. اور محبوب نماز پڑھ رہے سجدہ، فرمایا فکر نہ کر محبوب، تو سجدہ کرتا چلا جا، واللہ یعصمک من الناس، ان بےمانوں سے تمہیں بچانے والا اللہ ہے، ان بےمانوں سے بچانے والا. حضور عبادت میں مصروف رہے، 3 مرتبہ اس نے حضور کی طرف رخ کیا، اور 3 مرتبہ ہی اللہ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے. آخرکار دوسری طرف رخ کر کے پتھر کو زمین پر پھینک کر یہ بولتا ہوا چلا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے تو پتھروں پر بھی جادو کر رکھا ہے. کہ پتھر اٹھاتا ہوں اور اس کی طرف منہ کرتا ہوں تو پتھر میرے ہاتھ چھل کرتا ہے. پتھر ہاتھ چھل نہیں کرتا، ہاتھ چھل کون کرتا ہے؟ مجھے بولو کیوں؟ اس نے عبادت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور اللہ جس کی عبادت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے پھر اس میں نقصان نہیں ہونے دیتا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتا چلتا یہ بھی بات سناتا چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے, بولو صبح کی نماز, ماشاء اللہ اسی وجہ میں ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ ہمارے بقیت الاسلاف ہیں, بزرگوں کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما. بھائی راستہ دے دے حضرت کو, حضرت کو راستہ دے دیں اور بیٹھے دیں.
کس طرح گیا
اب میرے مصطفیٰ بڑے مزے سے اللہ کی عبادت کرتے رہے. گھر واپس گیا تو گھر والی نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کیا کرنا تھا؟ تو گیا کس لیے تھے؟ گیا تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سر کچلنے کے لیے. اس نے کہا پھر کچھ کیا؟ میں نے کہا کیا کرتا, پتھر اٹھایا مارنے کو, میرے ہاتھ ہی شل ہو گئے. اس نے پتھروں کو بھی جادو کر رکھا. اس نے کیا پتھروں پہ جادو کیا, تیرے پہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے اسلام واپس اللہ اللہ جگہ نہیں, فکر نہیں کرو, میں ایک اور پروگرام بناتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ نے کہا میں کنواں کھودتا ہوں, کنواں اس کے راستے میں گڑا کھودتا ہوں بہت بڑا, اس کے اوپر میں ہلکے سے تنکے بچھا کر اس گڑے کو بند کر دوں گا. وہ رات کی تاریکی میں جب گزرے گا اس کو پتا نہیں چلے گا, وہ اس گڑے کے اوپر قدم رکھے گا نیچے گر جائے گا, جب گر جائے گا تو میں اس کو پتھر مار مار کے وہیں ختم کر دوں. لیکن کیا میں نے کہ ٹھیک ہے, دیکھتی ہوں تمہارا پروگرام. حضور جہاں سے گزرتے رہے تھے نا, رات کو 12 بجے اٹھا, ڈاکٹروں کو ساتھ لیا, وہاں بہت بڑا گڑا کھود دیا, اوپر تنکے ہلکے ہلکے بچھا کے, پتے وتے ڈال کے, اوپر مٹی وٹی ڈال دی تاکہ پتا نہ چلے. اس کا بھی یہی خیال تھا کہ نبی کو چھپی ہوئی چیز نظر نہیں آتی. یہی خیال تھا نا کہ نبی کو چھپی ہوئی چیز نظر نہیں آتی. یعنی وہ اس کا بھی یہی ایمان تھا کہ نبی کو غیب کا پتہ نہیں چلتا, میں گڑے کو چھپا دوں گا نبی کو نظر نہیں آئے گا. میرے محبوب, اور ڈاکٹروں کو کھڑا کر دیا کہ جب وہ گرے گا مجھے فوراً بلانا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے حصے میں پھر اپنے در دولت سے نکلے. در دولت سے نکلے راستے میں دیکھا کہ ابو جہل نے گھڑا کھود کر اوپر تنکے بچا کے مٹی ڈال دی ہے. مسکرا کر میرے محبوب ایک طرف سے گزر گئے. اللہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کو زیر زمین نظر نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. تو جو نبی موسیٰ کی قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے وہ تمہارے بڑے کا کھودا ہوا گڑا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تمہیں یقین نہیں آتا تو جا جا کے بڑے سے پوچھ لے کہ حضور کو دکھائی دیتا یا نہیں دکھائی دیتا. ایک طرف سے ہو گئے گزر گئے اور مسکرا پڑے, مسکرائے. راوی کہتا ہے کہ حضور مسکرائے, میرا دل یہ کہتا ہے اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ بھائی نان کھوتا میرے لیے ہے, پسنا تو تو نہیں. ابو جان انتظار کرتا رہا کہ ابھی میرے غلام آئیں گے مجھے بتائیں گے کہ وہ گھڑے میں گر گئے. چلو غلام نہ آئے, انتظار کرتا کرتا وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک تو اس کو حرم کعبہ میں عبادت کے لیے آ جانا چاہیے, اب تو صبح ہونے تو قریب ہے. ابھی تک مجھے آ کر انہوں نے بتایا کچھ نہیں, کہیں وہ سو رہے گئے ہو, میں جا کر ان کو دیکھوں تو صحیح. وہ اپنے نوکروں کو دیکھنے کے لیے جب چلا تو خود بھول گیا کہ میں نے گڑا کہاں کھودا تھا. اور اگر جب چلا دیکھنے کے لیے نوکروں کو چلا, گڑا کھودی ہوئی جگہ کو بھول گیا تو چلتا چلتا خود ہی اس میں گر گیا. اب وہ جب دھرم سے نیچے گرا نا تو نوکروں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے. وہ ایک وہاں کھڑا رہا اور ایک بھاگتا ہوا گیا کہ میں جا کر بتاؤں ابو جان آؤ شکار پھنس گیا ہے. جب اس نے دیکھا میرا نوکر اب بھاگ کے گیا ہے تو دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں, الو کے پٹھے کدھر بھاگ رہے ہو, یہاں تو میں پھنسا ہوا ہوں. نوکر کو پتا چلا کہ وہ کو یہ رسول اللہ نہیں ہے, ہمارا بڑا پھنسا ہوا ہے. وہ وہاں خود آیا, آ کر کہتا ہے آقا آپ میرا ہاتھ پکڑے, میں آپ کو باہر نکالوں. جیسے اس نے ہاتھ اونچا کیا خود بخود گڑا اور گہرا ہو گیا. اس نے کہا ارے خدیشو اتنا بڑا تم نے اتنا گہرا تھوڑا گڑا رات کھو دیا کہ میرا ہاتھ بھی نہیں نکل سکتا. جاؤ بھاگ کے جاؤ گھر سے رسی لاؤ اور نیچے مجھے رسی لا کر دو, میں رسی کو پکڑ کے اوپر آؤں, میرا تو دم گھٹ رہا ہے. نوکر بھاگا ہوا گھر گیا, جا کر رسی لے کے آیا کہ ابو جہل کو رسی سے نکالے. جیسے جیسے رسی نیچے جاتی ابو جہل اور نیچے چلا جاتا. میں نکل کے دکھا گرا تو نے کھودا تھا میرے محبوب کے لیے, تمہیں پتا نہیں میں نے وعدہ کر رکھا ہے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. میری عبادت کرانا کر رکھا ہے, وہ رسی نیچے لٹکائیں گڑا اور گہرا ہوتا چلا جائے. آخرکار ابو جہل بوڑا کہنے لگا رہے حرامیو جلدی کرو, میرے نکالنے کا انتظام کرو, میں گہرا ہوتا جا رہا ہوں, میرا دم گھٹ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو نکلنے سے پہلے پہلے میں یہی ختم ہو جاؤں. انہوں نے کہا سردار جی کیا کریں, ہم تو رسی نیچے لٹکاتے ہیں مگر گڑا خود بخود گہرا چلا جاتا ہوتا چلا جاتا ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ اس گڑے پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے یہاں بھی جادو کر دیا ہے. کہنے لگا جاؤ پھر جا کر اسی کی منت کر لو, اسی کو جا کر لے آؤ, آج اگر مجھے گلے سے نکال سکتا ہے تو محمد ہی نکال سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ معلوم ہوا جب مصیبت میں پھنس جائے تو ابو جہل بھی یہ مان جاتا ہے کہ اب مجھے مشکل سے نکال سکتا ہے تو محمد نکال سکتا ہے. صلی اللہ ہو مل کے بولو صلی اللہ ہو. مشکل میں جب پھنس جائیں تو یہ بھی مشکل میں پھنس جائیں تو یہ بھی پھر کہتے ہیں یہ بھی مشکل میں پھنس جائیں تو یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، یا میرے مشکل کشا فریاد ہے، اور پیر کا بانی بھی بول اٹھتا ہے اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم و بے کس کا کوئی حامی و کار، جو تو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، نہیں میرا کوئی تیرے سوا غم خار، مشکل میں پھنس جائے تو یہ بھی میرے معبود کو پکار لیتے ہیں، ارے مشکل میں پھنسا ہوا ابو جہل بھی کہنے لگا جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤ، آج مجھے اس گہرے گھروں سے نکال سکتا ہے تو وہی نکال سکتا ہے، نوکر گئے ہر میں کعبہ کے دامن میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ابو جہل گھرے میں گر گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے وہ نکلتا نہیں، اس نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئیے ہمیں نکالیے، ریکویسٹ کی ہے، جب پھنس جائیں تو پھر نیت جیسی کونسل بن جاتی ہے، آئیے ہمیں نکالیے، جب پھنس جائیں تو پھر ملی یا کسی کاؤنسل کا نام لے لیتے ہیں، اور جب نکل جائیں تو کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، یا اللہ مدد، باقی سب شرک کو بدعت، اور جب پھنس جائیں تو وہی شرک خود کرنا شروع کر دیتے ہیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اپیل پہنچائی گئی کہ حضور ابو جہل ریکویسٹ کرتا ہے، عرض کرتا ہے، منت کرتا ہے مجھے نکالیے، تو قربان جاؤں اس آقا کے، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کیوں نکالوں، گڑا بھی تو اسی نے کھودا تھا نا، اپنے کھودے ہوئے گڑے میں گرا ہے اس کو کہو خود ہی نکل، اچھا اگر دشمن ہے گر کے مر جائے تو بہتر ہے، نہیں نہیں وہ آقا ایسی طبیعت کے مالک ہیں کہ دشمن بھی آ جائے تو چادر کو بچھا دیتے، اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تو آپ کو دونوں جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت للعالمین نے اسی وقت اٹھ کر گڑے کا رخ کیا تو نوکروں نے رسی دی، حضور یہ رسی لیجیے اس کو لٹکائیے اور ابو جہل کو نکال لیجیے، فرمایا پیچھے ہٹ جا مجھے رسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا سچا آ میرا ہاتھ تھام میں تمہیں نکال لوں گا، میرا ہاتھ تھام لے تھام لے، آج میرا ہاتھ تھام لے میں تمہیں نکال سکتا ہوں، ابو جہل نے جب دیکھا میری جان پہ بنی ہوئی ہے ہاتھ کا بلند کیا تو سیدھا نبی کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ آ گیا، وہی ابو جہل جس کو رسی لٹکاتے تھے تو وہ کھڈا کیڑا ہوتا چلا جاتا تھا، اس نے یوں کیا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا، حضور نے کھینچ کے کھڈے سے نکال دیا اور فرمایا ابو جہل اب اگر تو میرا ہاتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کر لے تو خدا کی قسم میں قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی نکال لوں گا، شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ، گھر کے آپ کی بیوی پوچھ رہے تھے کہ ہاں کیا کر کے آئے، اس نے کہا میں نے کیا کرنا تھا میں تو خود پھنس گیا، میں کہا کہنے لگا میں ایک اور چال چلوں گا، پتھروں پہ بھی اس کا جادو، کھڈا گہرا کھودا اس پہ بھی اس کا جادو، جی نہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ لوہے پہ جادو کا اثر نہیں چلتا،
تو اب میں تلوار لے کر جاؤں گا اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ حرم کعبہ میں عبادت میں مصروف ہوگا, میں چپکے سے جاؤں گا رات کی تاریکی میں جا کر ہر قدم کر دوں گا. چھوڑنا نہیں, چھوڑنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو چھوڑنے کی بات کرتا ہے, میں نے تمہیں چھیڑنے بھی نہیں دے دوں. میں ہوں غلاموں کو کہتا ہے جاؤ جا کر پھر کھڑے ہو جاؤ, ہر میں کعبہ میں عبادت کے لیے آئے گا, مجھے بتانا آج میں گھر سے تنہار لے کے آؤں گا. حضور نکلے, پھر نکلے, اپنے در دولت سے نکلے, ہر میں کعبہ کے دامن میں آ کر آپ نے عبادت کرنی شروع کی. کیا شروع کی؟ قرآن پاک کی تلاوت زبان پہ جاری تھی. غلام دوڑے دوڑے گئے, جا کر کہا ابو جہل کو کہ آ گئے ہیں سردار جی, آ گئے ہیں نبی پاک آئیے. وہ گھر سے تلوار لے کر نکلا, ابھی نصف راستے میں پہنچا تھا کہ چیخے مار کر پیچھے بھاگ گیا. چیخے مار کر پیچھے بیوی کو چھپر, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اس نے کہا کیا ہوا؟ تم تو کہتا تھا تلوار پہ جادو نہیں چلتا, اب کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے, مجھے لات منات کی قسم, جب میں جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بہت بڑا سانپ ملا جس کی چھوڑی زمین پر لگ رہی تھی اور جبڑا اس کا آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا, اتنا بڑا اس کا منہ تھا, اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی. مجھے منات کی قسم اگر ایک قدم میں اور آگے بڑھاتا تو وہ مجھے نگل کے جلا دیتا. یہ بات اس کی مشہور ہو گئی. جب دن چڑھا تو صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی کہ ابو جہل آیا, اس کے سامنے سانپ آیا, آگ نکل رہی تھی. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, ابو جہل آج یہ کہہ رہا ہے وہ سانپ کیا چیز تھی جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے میں منہ کھول کے کھڑا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ایک فرعون تھا جو حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگا تھا, رب نے اس کو دریا میں غرق کر کے پھر آگ میں جلایا اور دریا سے ہی اس کا جلا ہوا جسم سامنے رکھ دیا. تو رب ذوالجلال نے اس کو دریا کے پردے سے جہنم میں جلایا. جب یہ میرے قتل کے پیچھے لگا تو رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں میں باپ پردا جہنم میں نہیں پھینکوں گا, بلکہ رب نے جہنم کو اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا. بھائی مان تو میرے معبود کے پیچھے لگتا, ایک قدم آگے بڑھا میں یہیں سے تمہیں چوٹی کے پھاڑوں سے پکڑ کر جھنڈ میں پھینک دوں گا. اللہ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, راستے سے چیختا ہوا واپس چلا گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کو پتا نہیں چلا. ارأیت الذی ینہا, اے محبوب جس کو تیرے رب نے روکا, آپ تو اس کو دیکھ رہے تھے نا, آپ تو دیکھ رہے تھے نا, پتا چلا میرے مصطفیٰ ہر میں کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے مگر ابو جہل کی ہر ہر حرکت کو آپ دیکھ رہے تھے. ارأیت الذی ینہیٰ عبدا اذا صلی. اللہ نے فرمایا میرا بندہ نماز میں مصروف تھا تو میں نے اس نماز میں مصروف بندے کو کیسے بچا لیا؟ محبوب آپ تو دیکھ ہی رہے تھے. ہاں تو بات کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ ظہر کی نماز تک اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے. جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے
عصر کی نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. عصر کی نماز جو پڑھتا ہے مغرب تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. مغرب کی پڑھتا ہے تو عشاء تک, اور جب عشاء کی پڑھتا ہے تو صبح تک. پانچ نمازیں پڑھو تم بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھو. قد افلح المؤمنون, فلاح وہی مومن پاتے ہیں کون, الذین هم فی صلاتهم
خاشعون.
حافظ نہیں ہے, الذین هم فی صلاتهم هم عن صلاتهم خاشعون, الذین هم عن صلاتهم خاشعون. فرمایا وہی لوگ نماز کے ذریعے فلاح پاتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو قائم رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر سے آئے یوں کیا یوں کیا ادھر ادھر درنگا لگایا وہ بھاگ گئے, اور اگر نماز میں آ بھی گئے تو درگاہ نماز میں آ کر بھی سوچتے رہے وہ فلانا سودا جو ہے نا وہ مجھے اس پاؤں میں آیا میں ذرا اس پاؤں میں بیچوں تو میری بات بنے گی. نماز میں آؤ تو سوائے رب ذوالجلال کے ذکر میں تیرے ذہن میں اور کچھ نہیں آنا چاہیے.
اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. یا اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں, اور خاص تیری ہی عبادت کرنے کے لیے میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں.
اللہ سے مدد طلب کرو اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. رب ذوالجلال کی مدد سامنے حال ہوگی, خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کا سلیقہ آ جائے گا, اور جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو گے تو تم بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. تو خدا جب وعدہ کرتا ہے جس سے حفاظت کا وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. کسی کے ساتھ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تاریخ بتاتی ہے نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا پورا کیا, ولیوں کے ساتھ وعدہ کیا پورا کیا, اور جس طرح اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کی حفاظت کا بھی اعلان کیا ہے. فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم اٹھا لیتے ہیں. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اٹھا لے اس میں کوئی نقصان پیدا نہیں کر سکتا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی چونکہ رب ذوالجلال نے اٹھا لیا اس لیے 1400 سال گزر گئے ہیں, آج تک کوئی قرآن کے ایک لفظ کو بھی حذف نہیں کر سکا.
جیسا نازل ہوا تھا جتنا نازل ہوا تھا آج تک ویسے ہی اور اتنا ہی موجود ہے, یہ اعجاز قرآن.
اسی لیے دنیا کی ہر کتاب بدل گئی ہے, آسمانوں سے نازل ہونے والی تورات بدل گئی, انجیل بدل گئی, زبور بدل گئی, چھوٹے چھوٹے صحیح میں نازل ہوئے بدل گئے, لیکن قرآن جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی. جاؤ تاشکند کی لائبریری میں, آج وہ قرآن موجود ہے جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے جام شہادت پوش کیا, اور عثمان غنی کے خون کے جبے قرآن کے آغاز پر موجود تھے. وہی قرآن آج تک وہ جبے بھی موجود ہیں. وہ قرآن تاشکند کی لائبریری سے اٹھاؤ اور آج کے قرآن سے اس کو ملا کر دیکھو تمہیں ایک لفظ کا بھی فرق نظر نہیں. کیونکہ رب کا اعلان ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. بڑے بڑے دشمنوں نے کوشش کی سارے قرآن خرید لو, صحیح قرآن چھپا لو, غلط قرآن چھاپ کے لوگوں میں تھوڑی تقسیم کر دو, قرآن بدل جائے گا؟ نہیں بدل سکتا. کیوں؟ ارے تم اور آنکھ میں تو غلط قرآن چھپا دو گے, ورکوں پر تو تم غلط قرآن چھاپ دو گے, اس میں تو تم بدل دو گے, لیکن دس دس سال کے بچوں کے سینے میں جو قرآن رب نے معبود کر دیا ہے اس کو کون مائی کا لال بدل کے دکھائے گا؟ یہ قرآن کے اور آنکھ پر اس کا نشان نہیں ہے, اس کو محفوظ کر دیا ہے جس کا مظاہرہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھتے ہو. ایک حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تراویح میں, دوسرا حافظ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. زبر دیر کی بھی جب کوئی غلطی کرے تو پچھلا حافظ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے, فوراً پکڑ لیتا ہے, ایسے نہیں یوں پڑھو. کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے ارے اللہ نے صرف اوراق میں محفوظ نہیں کیا بلکہ حافظوں کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے. ارے خدا درخواستہ اصل تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن خدا درخواستہ اگر حافظوں کے سینے سے بھی کوئی بدلنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ارے یہ قرآن تو لوح میں بھی محفوظ ہے, کوئی کسی قسم کی وہاں طرف دو تو اس لوح نے جو اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے وہاں ایک حرف تو کیا زبر زیر کو بھی بدلنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ قرآن قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا, دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. حاضرین سائلین بھی کافی ان کے حکے دے کر موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب بھی دوں.
یہ پیچھے نیچے رہ جائے گا
صاحب, کیا بات ہے جو بندی بھابھی آپ کو اپنے جلسوں میں چیلنج کرتے ہیں اور آپ اپنے جلسوں میں کرتے ہو, آخر آپ آمنے سامنے کیوں نہیں آتے؟ نیو کے مولوی ڈاکٹر خالد سومرو نے قرآن اٹھا کر کہا ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں, اور قرآن اٹھا کر میں تمام بریلوی مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں. عبد المجید ندیم سے آپ کا کیا مناظرہ ہوا ہے؟ دیوبندی کہتے ہیں کہ مولانا عبدالطواب ہمارے مدرسے میں پڑھ کر گیا ہے, جواب عنایت فرمائے. بھائی بات یہ ہے کہ کوئی چیلنج کرے میں قبول کروں گی تو میرے یہ ممکن ہے, مگر کسی مولوی کو پکڑ کر یہاں کھینچ کے لے آؤں یہ میرے لیے ممکن؟ آدھا آدھا کام بانٹ لیتے ہیں, پکڑ کے تم لے آؤ مناظرہ میں کر لوں گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام تم کر لو, انتظام تم کر لو, پکڑ کے مولوی کو بٹھا دو, کہیں بٹھا دو, بتا دو جی وہاں بیٹھا ہوئے آئیے, میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا. میں تو دن رات اسی انتظار میں رہتا ہوں کہ کوئی شکار ملتا جائے. بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹیاں ہے جی. اس لیے رہی بات خالد سومرو کی کہ وہ قرآن اٹھا کر کہتا ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ منافقوں کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اللہ جانتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون. اللہ جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں لیکن منافق جھوٹے ہیں. اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھ کر کہے جی کہ میں سچا ہوں. سچائی کا پتہ جب چلے گا کہ ایک قرآن اس کے ہاتھ میں ہو، ایک قرآن عبد التواب کے ہاتھ میں ہو. اس کے عقیدے پر ہاتھ میں رکھوں قرآن وہ پڑھے، میرے عقیدے پر ہاتھ وہ رکھے قرآن میں پڑھتا ہوں، پتہ چل جائے گا قرآن کس کو سچا کہہ رہا ہے. یوں پتہ چلتا ہے اپنے گھر میں تو ہر کوئی کہتا ہے میں شیر ہوں، ہر کوئی کہتا ہے نا اپنے گھر میں میں شیر ہوں. تو شیر کا دعویٰ کرنے والے کے پاس سے بلی گزر جائے تو ڈر جاتا ہے. پتہ یہ نہیں چلتا کہ شیر گھر میں کوئی کہتا ہے یہ نہیں کہتا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب میدان میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمایا. مولوی عبد المجید ندیم صاحب سے میرا آج تک کوئی مناظرہ نہیں ہوا. کراچی میں کافی دیر سے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں، لیکن یہ صرف برسنے گرجنے والے ہیں، برسنے والے نہیں ہیں. بعض بادل ہوتے ہیں جو گرجتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو برستے ہیں. یہ گرجنے والے ہیں، برسنے والے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خدمت ہے کہ ہزارہ ڈبین کے کچھ علاقوں میں میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد زکات کی کچھ رقم قرآن پاک کے ساتھ رکھتے ہیں اور دائرہ کی شکل میں لوگوں کو باری باری قرآن کے ساتھ زکات والی رقم بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیتا ہے، آخر میں وہ رقم مساکین میں تقسیم کرتے ہیں. بریلوی علماء یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور دیوبندی والے منع کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں تشریف فرمائیں. بھئی اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. فرض کیجئے مولانا ریاض الدین صاحب تشریف فرما ہے، میں نے زکات دینی ہو اور ان کو دے دوں کہ مولانا یہ کسی مستحق کو پہنچا دو، یہ آگے ان مولانا صاحب کو پکڑا دے کہ زکات کے پیسے کسی مستحق کو پہنچا دو. ایک وکیل کے ذریعے یا دو کے ذریعے یا دس کے ذریعے زکات کسی مستحق مسکین کو پہنچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ وکیل بنا کر کسی کو زکات مسکین تک پہنچانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، نمبر ایک. اور اس میں مزید فائدہ یہ ہے کہ جس جس کے ہاتھ سے زکات گزرے گی وہ شخص اس پر گواہ بن جائے گا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ میں حاضر ناظر ہیں. آپ لوگ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ان کو کہو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ مدینے میں حاضر ناظر ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا. یہ کہنا کہ صرف مدینے میں ہے، کوئی مولوی مجھے قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث بتا دے جس میں لکھا ہو کہ نبی صرف مدینے میں حاضر ناظر ہے، ورنہ آؤ میں لکھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ
پیش امام صاحب کا بیٹا 6 سے 7 سال کا ہے، وہ ریاض الاطفال جو بندیوں کے اسکول و مدرسہ میں پڑھتا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ امام صاحب کٹر سنی بریلوی ہے لیکن بیٹے کو جو بندیوں کے مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس سوال کا جواب دیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہارون خان نیازی۔ نیازی صاحب، بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیوں؟ بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر بیٹا بدل گیا پھر کیا ہوگا؟ نمبر ایک، ویسے پڑھنے میں اگر یہ یقین ہو کہ ہمارا بچہ بدلے گا نہیں تو صرف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کئی کرسچن کے اسکول ہیں، وہاں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں نا، عیسائیوں کے اسکولوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں نا، تو وہ سمجھ لیں عیسائیوں کے اسکول۔ ہندوستان میں خالصہ کالج میں مسلمان نہیں پڑھتے، وہ سکھوں کے کالج۔ اگر سکھوں کے کالجوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھ لیں لیکن یہ یقین ہو کہ یہ سکھ نہیں بنے گا، عیسائیوں کے اسکولوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھ لیں یہ یقین ہو کہ یہ عیسائی نہیں بنے گا، تو بھابھیوں کے مدرسے میں بھی پڑھ لیں لیکن اگر یقین ہو کہ بھابھی نہیں بنے گا تو جائز ہے، لیکن اگر بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ عرض یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ کر واقعی ہم مشرک تو نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اتنے فرقے اس دور میں بن گئے ہیں، سوچتا ہوں کہ کیا واقعی ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ ان دونوں وسوسوں کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی کے ذریعے اس اندھیرے کو دور فرمائیے۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے۔ کتنے؟ کچھ ہی بولو نا۔ ایک جنتی ہوگا، یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابی ہوں گے۔ تو میں تمہیں دکھاتا ہوں مدینہ منورہ میں حضور 12 ربیع الاول پیر والے دن ہجرت کر کے تشریف لے گئے، صحابہ نے حضور کی اٹھنی کے گرد گرد 2 پاؤں میں اچھل کر کود کر خوشیاں بھی منائی اور نعرے لگائے یا محمد یا رسول اللہ۔ تو حضرت حضور بھی اس پر ہیں، حضور بھی وہاں تھے، صحابی بھی وہاں تھے، تو جس پر حضور اور اس کے صحابی ہیں وہی جنت تھی. یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والوں میں آ جاؤ، انشاءاللہ حضور کے نام کے سب سے جنت مل جائے. پھر پوچھا کہ بدیع الرحمان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ بس بدیع الرحمان کا معنی یہ ہے کہ نئی چیز کو پیدا کرنے والا رحمان ہے، جیسے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا رحمان ہے. ہر چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا رحمان ہے، یہ اس کا معنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سر خالد سومرو اپنی تقریر فضائل رمضان میں کہتے ہیں کہ سال میں پانچ دن اور وہی پانچ راتیں سب سے افضل ہیں، چھوٹی بڑی یوم عاشورہ، حج کعبہ کا دن اور رات، رمضان کی ستائیسویں سب اور دن. سوال یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کی رات شب معراج کی رات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ رات افضل نہیں ہے؟ بھئی یہ تو اس سے پوچھو نا کہ اس نے کیوں نہیں کیا. میں اس کا سیکٹری تھوڑا ہی کہ کام وہ نہ کرے اور پوچھو آپ مجھ سے کہ اس نے کیوں نہیں کیا، اس سے پوچھو. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اگر عید ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے، عید الفطر بھی حضور کے صدقے، عید الاضحیٰ بھی حضور کے صدقے. اگر یوم عاشورہ ملا ہے تو نبی پاک کے صدقے ملا ہے، حج کعبہ ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے، شب قدر ملی ہے تو نبی پاک کے صدقے ملی ہے. تو جس کے صدقے ہمیں یہ راتیں ملی ہیں اس کے میلاد کی رات افضل کیوں نہیں ہو؟ جس میں قرآن نازل ہوا اگر وہ رات افضل ہے تو جس میں صاحب قرآن دنیا میں آیا وہ رات افضل کیوں نہیں ہے؟ ان لوگوں کو یہ چیز مارا نہیں کھاتی اس لیے نہیں لکھتی. ڈاکٹر خالد یہ کوئی نئی نئی تقریر سن کے آیا ڈاکٹر کی. ڈاکٹر خالد مصورو اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں گستاخ کہنے والے اور گالیاں دینے والوں کو پتا نہیں کہ ہمارے اکابرین جو بند کی قبریں کہاں پر ہیں، جنت البقیع کے قریب گیٹ میں، فاطمہ زہرا کے قدموں میں مولوی زکریہ کی قبر، حضرت ابراہیم کے قدموں میں مولوی بدرہ عالم میرٹھی کی قبر. واہ. حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں فتح محمد پانی پتی کی قبر، حضرت عثمان کے قدموں میں مولانا فرید احمد سہارنپوری کی قبر. یہ بھی بتانا ان مولویوں کی تو بتا دیا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ، یہ بھی بتا عبداللہ بن ابی کی قبر کہاں ہے، اس بڑے کا نام نہیں لینا. یہ بھی کہہ دے کہ ساروں کے ساتھ ایک ہمارے بڑے آقا عبداللہ بن ابی کی بھی قبر، وہ بھی تو وہی ہے نا. ارے ان مولویوں کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، عبداللہ بن ابی کو جنت البقیع میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن رب نے بتا دیا ارے جنت البقیع میں دفن ہونے سے مولوی نہیں بچ سکتا، مولوی وہ ہو جائے گا جس کی سفارش میں مصطفیٰ فرمائیں گے. اس لیے جنت البقیع میں دفن ہونا کمال نہیں ہے، وہاں تو ہمارے الحمدللہ کئی سنی وہاں دفن ہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ شفاعت رسول اللہ کی نصیب ہو اور موت مدینہ منورہ کی مل جائے. حضور نے فرمایا جو میرے مدینے میں فوت ہو اور ہو ایماندار، تمہارے مولویوں کے بارے میں نہیں کروں گا، ہو ایماندار اور فوت ہو میرے مدینے میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار
فرمایا شفاعتی لأهل الكبائر من أمتي اگر ہوگا تو اس کی شفاعت میں کروں گا لیکن بےمان کی شفاعت حضور نہیں
ایمان کی فکر کر
حضور کی شفاعت مل گئی تو میرا پار ہو جائے گا وگرنہ نہ تو میں تیرے بسترے بچا سکیں گے نہ استرے بچا سکیں خاص لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو تو حضرت کیا کہیں کافر کو کافر کہنا چاہیے جو کافر کو کافر نہ کہیں وہ خود کافر ہوتا ہے یہ سوال نماز تراوی سے متعلق ہے کہ اگر حافظ صاحب دوسری رکعت کے بعد بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور تلاوت بھی شروع کر دے یاد آنے پر ایک رکعت اور شامل کر لے یعنی چار رکعت پڑھنے کے بعد سجدہ احساس کر لے تو کیا چار رکعت تراوی شمار ہوگی یا دو تراوی اور دو نفل ہوں گے نہ تراوی ہوگی نہ نفل ہوگی اس لیے کہ اس نے جب شروع کی تھی نا تو دو کی نیت کی تھی چار کی نہیں کی تھی اور جب بندہ دو رکعتوں کی نیت کرتا ہے تو دو رکعتوں کے بعد کعبہ اس پر فرض ہو جاتا ہے اور واجب کو ترک کرے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر فرض کو ترک کرے تو پھر سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پھر اس کی نفل ہو
تسبیح ماشاء اللہ اتنی دیر مجھے اسی لیے لگی ہے کہ میں پڑھا نہیں جا رہا تھا کیا ہو رہا کیا مشرے وہ ایک ہی جگہ لگی ہے سلاب سلاب کو تسبیح اکٹھا ہی لکھ لیا سارا پڑھا نہیں جا رہا تھا سلاب تسبیح کی جماعت کی وضاحت فرمائیں جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں ویسے نوافل کی جماعت کا اعلان مکروہ ہے اعلان کرنا کوئی منافل کا نماز پڑھ جائیں گے یہ مکروہ ہے بغیر اعلان کے اگر کوئی نوافل با جماعت کرا لے تو جائز ہے اور اگر کوئی ان میں سے اعتراض کرے تو اس کو بتا دو کہ تمہارے بھی بڑے سارے نوافل کی جماعت کرواتے ہیں اگر نہیں یقین تو چلو میرے ساتھ میں تمہیں نوافل کی جماعت کراتا ہوا بتا دیتا ہوں اگر تمہارے بڑے نوافل کی جماعت کرا سکتے ہیں تو ہم بھی تسبیح کی نماز کرا سکتے ہیں امت تاریخ بیان فرما کر مشغول فرمائے کیونکہ وہاں بھی لوگ اکڑ کر سیدھے سادھے مسلمانوں کو برگلاتے ہیں کہ وہاں نام اللہ تعالیٰ کا ہے ہم اللہ والے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ کہلانا وہ چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم سمعکم المسلمین ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے کیا نام رکھ دیا ہے مجھے بولو نا اللہ نے تو نام مسلمان رکھا یہ نہیں کہا سماکم الوہابیین وہابی نام رکھ لیا یہ نہیں کہا قرآن میں کہیں نہیں کہا تھا نمبر ایک رسول اللہ سے پوچھا حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین فرمایا اے میرے غلامو تم پر میرا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے حضور نے سنت کو واجب فرمایا اس لیے ہم سنت پر عمل کر کے کہلواتے ہیں اہل سنت رب نے کہا وہ سماکم المسلمین ہم کہلاتے ہیں مسلمان حضور نے فرمایا علیکم بسنتی ہم عمل کر کے کہلاتے ہیں اہل سنت لہذا ہم سنی مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ حضور نے کہا کہیں کہا کہ ہم وہابیون ہم وہابی ہیں نہ اللہ نے کہا سما قبل وہابیون، تو یہ نام تمہارا من گھڑتا ہے اور اس لیے تم نام نہیں رکھتے ہو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم ابن عبد الوہاب مہدی کے نام پر اپنا نام رکھتے ہو، جہاں کے ہو وہیں رہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اہل حدیث فطر کی ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو پوچھو، پڑھتے وہ ہیں تو پوچھو مجھ سے. شادی نامی کرے اور حتمہ روتا دے بھائی جو کرے وہ بھرے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح عمل کیا جس طرح سنی عمل کرتے ہیں. روح فرماتے ہیں حاجہ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے. ہاں، خانہ کعبہ کا جو اس وقت سب سے بڑا امام ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن سدیس. پچھلے سال کی بات ہے، میں وہاں موجود تھا. اس نے تین طرح وتر کرایا، ایک تو دو رکعتیں پڑھ کے سلام دے دی اور ایک رکعت پھر پڑھی اور یوں تین، دونوں کو الگ الگ سلام کے ساتھ کر کے یوں تین رکعتیں پڑھائی. پھر ایک نے اس نے کیا کیا کہ دو رکعت شروع تین ہی کی، دو رکعتوں کے درمیان قعدہ بھی نہیں کیا، اور تیسری رکعت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت پوری کر کے بغیر دعائے قنوت کے اس نے نماز پڑھا دی. تیسرے دن اس نے ایسا کیا کہ قعدہ کر کے کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھ کے جس طرح سنی پڑھتے ہیں نماز پڑھائی، اور کہنے لگا کہ اس لیے میں نے تینوں شکلیں اختیار کی ہیں تاکہ پتہ چل جائے تینوں طریقے صحیح ہیں. تو پھر پہلے وہاں سے جا کے بات کرتے آؤ کہ اگر یہ طریقہ صحیح ہے تو پھر تم سنیوں کے طریقے کو غلط نہیں کہہ سکتے. تمہارے جب پڑھے کہتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے تو ہمارا طریقہ تو صحیح ہو گیا نا، اب رہا تمہارا کرنا، اس پہ آ کر کسی دن انشاءاللہ بات کر لیں گے. کیا دیکھتے بھی پوش کی دعا کی اپیل، یہ کسی نے دعا کی اپیل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام اور خادم بنائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نہیں نہیں، ساروں کو نہ کہو نا، سارے کیوں سلام پڑھیں؟ جو سنی ہے بھی وہ سلام پڑھ کے جائیں، دوسرے بے شک چلے جائیں. ہم کسی کو کام خاص زبردستی نہیں روکتے. دوسرا مسئلہ، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ کر شرک کو نہیں، جو من دون اللہ والی آیت پڑھ کر وسوسے آتے ہیں. بے من دون اللہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. قرآن اٹھا کے دیکھو، جہاں جہاں اللہ نے من دون اللہ کہا ہے وہاں سے مراد کافروں کے جھوٹے خدا، اولیاء مراد نہیں. میرے والد گرامی نے مقیاس حنفیت کتاب لکھی ہے، اس میں کم و پیش 50 صفوں پر من دون اللہ کی بات کی ہے. جہاں جہاں من دون اللہ لکھا ہے وہاں وہاں اس قرآن کی آیت کو درج کر کے تفسیروں اور حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد جھوٹے کافروں کے مشرکوں کے جھوٹے خدا ہیں، اللہ کے ولی یہاں سے مراد نہیں ہے. کوئی شخص ایک بھی قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے من دون اللہ کسی ولی کو کہا ہو. من دون اللہ خدا نے ان کے جھوٹے خدا کو کہا ہے. اللہ نے قرآن میں ولیوں کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں ان کو من دون اللہ نہیں کہہ کر ذکر کیا، بلکہ اولیاء اللہ کہہ کر ذکر کیا ہے. نبیوں کا ذکر کیا ہے تو من دون اللہ نبیوں کو نہیں کہا، وہاں نبی اللہ کہہ کر ذکر کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں نبی اللہ کی، ہم بات کرتے ہیں ولی اللہ کی، وہ بات کرتے ہیں من دون اللہ کی. ارے من دون اللہ نبی ولی نہیں ہوتے، اور نبی ولی من دون اللہ نہیں.
ہم واسم غیر احجا ایان ابھی معصوم ہما یا شعور ایان ابھی معصوم یہاں ہما یا شعور کا بھی اضافہ کر لو. قرآن کریم کی آیت یوں ہی ہے, اگر یہ آیت بتوں کی ہے تو کیا بت بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے بندے, خدا ذوالجلال نے فرمایا ہما یا شعور, ان کو شعور نہیں ہے. تو شعور کے معنی کیا ہے؟ عقل. کیا معنی ہے؟ تو کیا اگر یہاں اللہ کے ولی اور نبی مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو, اللہ کے ولیوں کو شعور نہیں ہے, ان کو عقل نہیں ہے؟ معلوم ہوا وہ مایشعور کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں سے نبی ولی مراد نہیں ہے, بلکہ فرمایا اموات غیر, کہتے ہیں غیر احیاء, اموات غیر احیاء, وہ مار لیتے ہیں زندگی کی ان میں کوئی رمق نہیں ہے. جبکہ اللہ والے غیر احیاء کے مزاج نہیں ہے. اللہ والے کو, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے, قرآن میں موجود ہے.
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
اللہ بتاتا ہے کہ نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, شرط یہ ہے کہ مومن ہو, ایماندار ہو, بے ایمان نہ ہو, ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. اور بت وہ ہیں جو غیر احیاء ہیں, ان کو زندگی نہیں ملی, اور ولی وہ ہیں جن کو حیات طیبہ ملی ہے. لہذا غیر احیاء سے مراد ولی نہیں ہو سکتے. اما یشعرون ایان یبعثون, ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ شعور کی نبی بتوں کی ہے, فریوں اور نبیوں کی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو فرماتا ہے اسی آیت میں, وہ بھی ذرا پڑھو, ہم یخلقون, اس سے ماقبل کیا ہے؟ پیدا کیے گئے ہیں, وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. پھر فرمایا اموات غیر احیاء, جن کی صفت ہے نا کہ وہ مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں, ان کو ان کی کون ہے نا کہ لا یخلقون شیئا, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. ہم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی انسان اس کو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے, بناتا ہے اور بنا کر سامنے رکھتا ہے, وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے. لا یخلقون شیئاً, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اس لیے نہ نبی مراد ہو سکتے ہیں نہ ولی, کیونکہ حضرت عیسیٰ کا قرآن میں دعویٰ موجود ہے,
اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
آؤ میرے پاس. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ پیدا کرتا ہوں. تیرے پرندے کی شکل کا ایک مٹی سے پرندہ پیدا کرتا ہوں, بہت سکھتی ہے, بس پیدا کرنے کے بعد اس میں پھونک ماروں گا, آیا تون تیرنگ, میرے پھونک لگنے کی دیر ہوگی وہ اڑنا شروع ہو جائے گا.
بإذن اللہ,
مٹی کے پرندوں کو پیدا کر کے پھونک مار کے اڑانے کا اذن مجھے اللہ نے عطا فرما دیا ہے. معلوم ہوا نبی وہ ہے جو پیدا کر سکتا ہے, بت وہ ہے جو ناجخلقون شیئا وہم یخلقون, جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا بلکہ انسان خود اس کو بناتا ہے. اسی کو کہا کہ اموات غیرہ, یا اس میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں ہے, وہ تو مار مردہ ہے. اس لیے کہ پتھر اس کو بھر کے بنا دیا جائے وہ مردہ ہی تو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.